تنفع معه ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. बैठे हुए उनके आसपास अगर कोई आदमी नफिल पढ़ना शुरू करे तो उसको मना कर दें। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि दीन का एक मसला सीख लेना 1000 रकात नफिल से ज्यादा अफजल है। दीन का एक मसला सीख लेना 1000 रकात नफिल से ज्यादा अफजल है। लिहाजा जब बयान शुरू हो जाए तो उस वक्त नफिल की फिक्र न करें, उस वक्त आकर चुपचाप बैठ जाए, उसके बाद में नवाफिल अदा कर ली। कुरान करीम की जो आयत पढ़ी गई उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसे दिन की खबर हमें अता फरमाई, क्योंकि हर मुशफिक बाप अपनी औलाद को जबकि उसकी अकल कामिल ना हो आने वाले दिनों में जो हालात उसके ऊपर आने वाले हैं उसके लिए पहले से तैयार करता है। अगर ताजिर बनाना चाहता है तो तिजारत के उसूल और जवाबित उसको बताता है कि किन मुश्किलात से तुम तिजारत शुरू करोगे और किन मुश्किलात को अगर तुम कामयाबी से पार कर गए तो तुम्हारी तिजारत कामयाब हो जाएगी। अगर डॉक्टर बनाना चाहता है तो उसका दिल पढ़ाई में लगाने के लिए उसको उसकी तरफ रागिब करता है। तो हर मुश्किल बाप जिस तरीके से अपनी औलाद की फलाह चाहता है इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों की फलाह और आखरत की कामयाबी को रखकर अल्लाह ने इरशाद फरमाया यौम ला यनफउ मालुम वला बनून, के ए इंसान क़यामत के दिन न तेरे काम न तेरा माल आएगा और न तेरी औलाद आएगी। माल औलाद तेरी कब्र में जाने को नहीं, इसी को बुजुर्ग शायद ने फरमाया माल औलाद तेरी कब्र में जाने को नहीं, खुद को दोजख की मुसीबत से छुड़ाने को नहीं, जुज अमल कब्र में कोई भी तेरा यार नहीं, क्या कयामत है कि तू इससे खबरदार नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सब चीजें काम आने वाली नहीं है, क्योंकि कुरान नाजिल हुआ है अरब के उसलूब पर, नबी अलैहिस्सलाम और अरब के उसलूब पर बयान हुआ। अल्लाह ने हर नबी को एक मौजा अता फरमाया, हजरत ईसा को अल्लाह ने ये मौजा अता फरमाया कि मुर्दे पर फूंक मार देते थे जिंदा हो जाता था, हजरत मूसा को अल्लाह ने मौजा अता फरमाया कि कलीमुल्लाह से अल्लाह ताला से बात करते थे, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर जितने अंबिया को जो मौजज़ात दिए गए वो उनकी उस वक्त की उम्मत के मुताबिक दिए गए, उस वक्त की उम्मत के मुताबिक दिए गए कि उम्मत किस चीज में मुबतला है, उसको तोड़ना किस तरह है। तो जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त अरब के अंदर फसाहत और बलागत बहुत थी, फसी अरबी बोलने को वो लोग काबिल फख्र समझते थे। फिर जब अल्लाह ने कलाम कुरान नाजिल फरमाया तो वह हैरान रह गए कि ये कलाम कौन सा है कि जिसका मुकाबला करने के लिए पूरे अरब के अंदर ऐलान किया गया लेकिन कोई एक आयत भी ना बना सका, एक आयत का भी मुकाबला ना कर सका। तो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ा अता फरमाए उनमें से एक सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान करीम भी है कि कुरान करीम के सामने अरबों ने घुटने टेक दिए कि उन्होंने कहा ये एक ऐसा कलाम है जिस पर हमें अबूर नहीं था, जिसकी जबान को समझने के लिए हम खुद मोहताज होते हैं। कितनी आयतें ऐसी हैं जिनकी तशरीह खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई और सहाबा ने फरमाया या रसूलल्लाह इसका मतलब क्या है। तो मालूम हुआ कि उस वक्त की फसाहत को तोड़ने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया और खाली फसाहत पर नाजिल नहीं फरमाया कि इसकी अरबी इतनी बलीग और फसीह है, बल्कि अल्लाह ताला ने इस फसाहत और बलागत के साथ इंसानियत की कामयाबी के लिए भी इस किताब को नाजिल फरमाया। کہ تم اگر اس کتاب کو دیکھ کر کے چلو گے, اس کے اوپر عمل کر کے چلو گے, تو ایک دن تم آخری جب اللہ رب العزت کے سامنے پہنچو گے تو تم آئینۂ نبوت کے مطابق بن کر سامنے جاؤ گے. اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی, اللہم انی اعوذ بکا ان تصد عنی وجھک یوم القیامہ, یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کس چیز سے کہ قیامت کے دن آپ مجھے دیکھ کر اپنا منہ نہ پھیریں. دوستو دنیا کا معمول کیا ہے, اگر آپ کا ایک دوست ملتا ہے آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہے, کسی مشکل کے اندر مبتلا ہے, کہیں بارش ہو رہی ہے کھڑے ہوئے, وہ گاڑی سے جا رہا ہے, اگر وہ منہ موڑ کر دیکھ کر نہیں دیکھتا وہ چلا جاتا ہے تو انسان کیا کہتا ہے دل میں, یار کیسا دوست تھا کہ مصیبت کے وقت میں مجھے اکیلا چھوڑ کر کے چلا گیا, پریشانی کے وقت میں اکیلا چھوڑ کے چلا گیا. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا, اللہ کے نبی تو معصوم تھے, اللہ کے نبی تو معصوم تھے, بخشے بخشائے تھے, اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگ کر ہمیں سکھلایا کہ تم یہ دعا مانگو کہ اللہ جب ہم قیامت کے دن آپ کے سامنے آئے تو ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں دیکھ کر اپنا چہرہ مبارک پھیر لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے چہرہ مبارک پھیر لیں گے اس کا حال کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ اس دن کی سختی, اس دن کی شدت, حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اپنے ہی پسینے کے اندر اتنا چھپا ہوا ہوگا, سینے تک پسینہ ہوگا, اور یہی سورج جو سردیوں کے اندر جب ٹھنڈ پڑتی ہے, جیسے ابھی موسم ہے کراچی میں تو خیر گرمی ہے, جن علاقوں میں سردی ہے وہاں کے لوگ سورج ڈھونڈتے ہیں کہ سورج کی روشنی اور سورج کی دھوپ تھوڑی دیر کے لیے مل جائے تو کہتے ہیں کیا ہی مزے کی بات ہے, لیکن گرمیوں میں یہی سورج کیا ہوتا ہے, انسان اسی سورج سے بھاگ رہا ہوتا ہے, کہتا ہے یار یہاں بہت گرمی ہے کہیں سایہ ڈھونڈو, اور سردی کے اندر کیا کہتا ہے, یار یہاں سایہ بہت ہے کہیں دھوپ ڈھونڈو. تو اللہ نے اس کا مزاج ایسا بنایا, اللہ نے فرمایا کہ اسی سورج کو میں سوا نیزے پر لا کر کھڑا کر دوں گا, یعنی امت اتنی پریشان ہوگی, اتنے لوگ پریشان ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جس قیامت تک آنے والے لوگ, کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, آپ ہمارے لیے سفارش کیجیے, وہ فرمائیں گے نہیں, آج قیامت کا دن ہے, اللہ تعالیٰ آج جتنے غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے اور نہ آج کے بعد ہوں گے, کیونکہ وہ دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین, میں قیامت کے دن کا کیا ہوں, مالک ہوں. دادا نے فرمایا, ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن, بھائی لوگ باہر بیٹھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا سا آگے ہو جائیں تاکہ جو لوگ پانی میں ہوئے یا وضو خانے کے قریب بیٹھے ان کو بھی اندر جگہ مل جائے, تھوڑی تھوڑی سی حرکت کریں, حرکت میں برکت ہے. دادا نے فرمایا دیکھو اللہ نے یہ مالک یوم الدین نازل فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن میں جج کا کام کروں گا, بلکہ فرمایا قیامت کے دن میں مالک ہوں گا, جس کو چاہوں گا بس دوں گا اور جس کو چاہوں گا جہنم میں ڈال دوں گا, کیونکہ جج تابع ہوتا ہے اپنے ملک کے قوانین کے, جو قانون مرتب کر دیا گیا جج اس کے مطابق فیصلہ کرے گا, چاہے کچھ بھی ہو, کوئی بھی حکومت ہو, اسلامی حکومت میں بھی اگر ایک شخص چوری کرتا ہے تو اس کے لیے فیصلہ کیا ہے, اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, اگر قتل کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے, قصاص, اس کے مقابلے میں قتل کیا جائے گا, اگر حدود اللہ کو توڑا تو اللہ کی حد جاری ہوگی. اس وقت اگر وہ دیکھے قاضی کہ یہ شخص انتہائی شریف, اس سے اچانک غلطی ہو گئی لہذا چلو میں اس کو معاف کر دوں, تو فقہ نے لکھا ہے اس کو معاف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے, وہ حد یہاں نافذ کرے گا. ہاں اس حد کے اوپر جو گناہ اللہ کیا ہونا ہے, وہ اللہ کا معاملہ ہے. اگر وہ کہتا ہے میں نے تو دل سے توبہ کر لی, قاضی کے سامنے ایک شخص چوری کر کے آتا ہے اور کہتا ہے میں نے دل سے توبہ کر لی, آج کے بعد میں کبھی چوری نہیں کروں گا, تو فقہ نے لکھا ہے قاضی اس کو معاف نہیں کرے گا, حد جاری کرے گا,
کیونکہ معافی قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، قاضی کا کام نہیں ہے. لہذا جو معاملہ تو نے اللہ سے کیا ہے اس کا وہ اللہ کے اوپر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چاہے تو تیری چوری پر تجھے تیری گرفت نہ کریں، تجھے معاف فرما دے، لیکن دنیا میں حد اس کے اوپر جاری ہوگی. تو قاضی جو ہوتا ہے یا جج وہ قانون کا تابع ہوتا ہے، جو قانون کہے گا اس کے مطابق چلے گا. اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، میں مالک ہوں، قیامت کے دن کا مالک ہوں میں، جج اور منصف نہیں ہوں. جس کو چاہوں گا بڑے سے بڑا گنہگار، اللہ جن کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ شخص تو اتنا گنہگار ہے اس کا کیا حال ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جنت میں جاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص آئے گا، نام اعمال کا وزن کیا جائے گا، ایک نیکی کی کمی ہوگی، کتنی؟ ایک نیکی. اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے جاؤ ایک نیکی لے آؤ. وہ جائے گا ایک ایک شخص سے نیکی مانگے گا، اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، بھائیوں سے، سب سے کیا کرے گا، ایک ایک نیکی طلب کرے گا کہ ایک نیکی مجھے دے دو. وہ انکار کر دیں گے کہ ہم تجھے پہچانتے ہی نہیں. فیضا جا اتفاقہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ وقت آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، عورت اپنے مرد سے بھاگے گی، شوہر سے، میاں بیوی کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، کہے گا تو ہے کون، کہاں سے آیا ہے، کس لیے نیکی مانگ رہا ہے، نیکی کی ضرورت تو مجھے بھی ہے. اس عالم کے اندر ایک شخص کو وہ دیکھے گا کہ وہ انتہائی مایوسی کی حالت میں بیٹھا ہے، جا کر کہے گا یار مجھے اللہ کے نام پر ایک نیکی دے دو. وہ کہے گا میرے پاس، میں نے زندگی میں کی ایک ہی نیکی تھی، لے وہ تو لے جا، میرے تو کسی کام آنے والی نہیں. جب تیری ایک نیکی کی وجہ سے تو پھنس گیا اور تجھے جنت میں داخلہ نہیں دیا جا رہا، تو یہ ایک نیکی میرا کیا کرے گی، چل تو ہی اس کو کام میں لیا. وہ ایک نیکی لے کر اللہ رب العزت کے سامنے جائے گا. حتیٰ ہوا اگر کوئی کھڑا ہو وزارت کا امیدوار اور ایک ووٹ کی کمی ہو، تو جو وہ ووٹ دے دے وہ اس کی کتنی عزت کرتا ہے کہ آخری ووٹوں سے اس نے مجھے جتوایا، تو وہ بھاگے گا خوشی کے مارے اللہ کی طرف، عرش اعظم کے سامنے جائے گا اور کہے گا اے اللہ کہ میں نیکی لے آیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں سے لائے؟ میں کہا اے اللہ ایک بندہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس ایک ہی نیکی تھی، اس نے کہا کہ جب تو ایک نیکی سے جنت میں نہیں جا رہا تو یہ ایک نیکی میری لے لے، میرے کس کام کی، تو ہی سے جنت میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا اس کو بھی لے کر آ. وہ کہا ہے اس کو بھی لاؤ. جب وہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے کیوں دی نیکی؟ وہ کہے گا اے اللہ جب میں نے اس کا حساب اور معاملہ سنا تو ایک نیکی نہ ہونے کی وجہ سے تو آپ نے اس کو نیکی لینے بھیج دیا تھا، میں نے تو زندگی میں کی ہی ایک ہی نیکی، میں نے زندگی میں کی ایک ہی نیکی تھی، تو میں نے کہا اسی کو دے دوں کہ اس کے کام آ جائے. تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ دونوں جنت میں جاؤ، تو نے نیکی دی تو بھی جا، اور اس نے نیکی لی جاؤ دونوں جنت کے اندر چلے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مالک بن کر کے فیصلہ کریں گے، نیکی کی کمی بھی ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ. اسی لیے اولیاء اللہ کی صحبت میں جانے کا حکم اسی لیے اللہ نے نازل فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، جب تم رہو گے تو پھر تمہاری نیکیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نظر نہیں رکھیں گے، یہ دیکھیں گے رہا کس کے ساتھ ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا جو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ علیا رکھا کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرت ابو بکر صدیق کا، اس کے بعد صحابہ کا، تو وہ عمل کی وجہ سے نہیں رکھا، صحبت کی وجہ سے رکھا ہے. وہ مرتبہ صحابی کو صحبت کی وجہ سے ملا ہے، اور لفظ صحابی خود دلالت کرتا ہے صحبت کے اوپر، کہ جس نے حالت ایمان میں ایک نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا وہ صحابی بن گئے. اسی لیے اللہ والوں کے پاس جانے کا حکم دیا جاتا ہے کہ جب قیامت کے دن، ارے تم نے دادا نے فرمایا اگر ایک ریل گاڑی یہاں سے جا رہی ہو ٹرین لاہور، اس کے ڈبے سارے ٹوٹے پھوٹے، سارے نئے ڈبے، فرمایا تم اپنا ٹوٹا پھوٹا ڈبہ بھی اس کے ساتھ جوڑ دو، تو فرمایا جہاں انجن ان تمام ڈبوں کو لے کر پہنچے گا وہاں تمہارا ٹوٹا پھوٹا ڈبا بھی پہنچ جائے گا. تو فرمایا عمل میں تم کتنے ہی پیچھے ہو, اپنے آپ کو کسی اللہ کے اللہ والے سے جوڑ دو, اپنے عمل کو نہ دیکھو. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جب گاڑی ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ ہم بیت ہوں گے, جب گناہ چھوٹ جائے گا پھر ہم بیت ہوں گے, یا حج کر لیں گے تب ہم گاڑی رکھ لیں گے. اللہ کے بندے دن موت اور زندگی کا کس کو پتا, کیا پتا حج سے پہلے موت آ جائے. پھر نیت تو کر لی تھی لیکن عمل نہ کر سکا, تو ٹوٹے پھوٹے اعمال کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائے, لگا رہے ان کے ساتھ, لگا رہے گا آہستہ آہستہ جہاں اللہ تعالیٰ ان کو پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ وہیں پر اس کو بھی پہنچا دیں گے. اسی لیے اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین, اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا کن کے اوپر, انبیاء کے اوپر, والصدیقین اور صدیق اللہ نے اپنے دوستوں پر, والشہداء اور شہیدوں پر, والصالحین اور نیک لوگوں پر, وحسن اولئک رفیقا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیا خوب بہترین رفیق ہیں, اگر تم خود نہیں بن سکتے تو کسی کے ساتھ جڑ جاؤ, تمہارا ٹوٹا پھوٹا ڈبا بھی وہاں تک پہنچ جائے گا. دادا نے فرمایا کہ انسان یا اب جو ٹریفک کے سگنل بنے ہوئے ہیں ان پر گلاب کے پھول بیچ رہے ہوتے ہیں, وہ ایک پلاسٹک کی تھیلی چڑھا کر کے, تو فرمایا اس کے نیچے دیکھو کتنے کانٹے ہیں, لیکن وہ پھول اگر 50 روپے کا بکا تو دیکھو وہ اگر وہ پھول ہٹا دیا جاتا اور وہ صرف کانٹا دیتا 5 روپے میں, کوئی لے گا؟ بولو بھائی. وہ بڑی خوبصورت پیکنگ کر کے لاتا ہے, اس سے بھی بڑھیا, جس میں پھول ہے اس سے بڑھیا پیکنگ ہے, لیکن پھول ہٹا دیا صرف کانٹا رہ گیا, اب کوئی لے گا؟ 5 روپے میں بھی کوئی نہیں لے گا, مفت میں بھی نہیں لے گا. کہ یار چبھ نہ جائے, کہیں ایسا نہ ہو تو پھینک ہی دے اس کو. لیکن فرمایا کہ دیکھو پھول کی سوگت کی برکت سے کانٹا 50 روپے میں بک رہا ہے, یہ پھول کی سوگت ہے. اگر کانٹا یہ کہے کہ میں تو کانٹا ہوں میرا کیا ہوگا, باپ کا مالی. دادا نے فرمایا کہ بزرگ نے لکھا کہ باپ کا مالی صفائی کر رہا تھا تو دیکھا کانٹے ہیں, تو کانٹوں کو اس نے کانٹوں نے اس سے کہا کہ ہمارا کیا فائدہ, ہم تو جہاں جاتے ہیں اکھاڑ کر پھینک دیے جاتے ہیں. تو اس نے کیا کہا, ارے پھول کے ساتھ جڑا رہے تیری قیمت بھی پھول کے برابر ہو جائے گی. تو ہمارے اعمال اگر کمزور ہیں تو اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائے, اللہ تعالیٰ اس کی بھی قیمت بڑھا دیتے ہیں. ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ پھر انسان خود اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتا ہے, آہستہ آہستہ آتا جاتا رہے ایک ایک دن اللہ تعالیٰ خود بخود تبدیلی لا دیتے ہیں. کہنے سننے سے بہت فرق پڑتا ہے, آنے جانے سے انسیت پیدا ہوتی ہے. حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو علماء اور صلحاء کے یہاں لے کر آؤ. ہم ان سے کبھی نہیں کہیں گے کہ تم داڑھی رکھو, ان سے یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اپنی پتلوں پر تخنے سے اوپر کرو, ارے ان کو لا کر کم سے کم علماء سے مانوس تو کرو. جب انسیت ہوگی تو محبت ہوگی, اور جب محبت ہو جاتی ہے تو اعمال محبت خود بخود ہونے لگتے ہیں, اعمال محبت خود بخود ہونے لگتے ہیں. پھر انسان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اللہ والے ہم سوتے ہیں تو سوتے ہی رہ جاتے ہیں, اللہ والے رات کو کیوں اڑ جاتے ہیں. یا ایوہ المزمل, اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں, قم اللیل الا قلیلا, آپ جو رات کو اتنی اتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں, میں تھوڑی دیر کھڑا ہوا تھا, آپ کا اتنی دیر کھڑا رہنا, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال تھا کہ رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض دفعہ تہجد میں ایسا روتے کہ مجھے رحم آ جاتا تھا, اور میں کہتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے, آپ کیوں اتنا روتے ہیں, آپ کو تو اللہ نے سید الانبیاء بنا کر کے بھیجا ہے. تو اللہ کے نبی کا جواب کیا ہوتا تھا, اے عائشہ جس رب نے مجھے اتنی نعمتیں نوازی, اتنی نعمتوں سے نوازا, کیا میں اپنے رب کا شکریہ ادا نہ کروں. اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ پاؤں سوج جاتے. ہم امتی وہ سید الانبیاء حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کے پاس آ رہے ہیں وحی لے کر کے ادب سے بیٹھ رہے ہیں سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں تو جبرائیل رک جاتے ہیں اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ارشاد ہوتا ہے کہ آپ آگے جائیے, اس سے آگے میرا مقام نہیں ہے, اگر میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا. وہ ذات گرامی ان کی حالت یہ ہے کہ فرما رہے میں بخشا ہوا تو ہوں اے عائشہ, سب مجھے معلوم ہے, لیکن کیا میں اس ذات کا شکریہ ادا نہ کروں جس نے مجھے یہ چیز عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر یوم لا ينفع مال ولا بنون عرب کے طرز پر جب نازل فرمایا تو عرب کے اندر جو چیزیں اس وقت اہم سمجھی جاتی تھی وہ انسان معتبر اور اعلی مقام سمجھا جاتا تھا. نمبر ایک, جس کے پاس مال زیادہ ہوتا تھا, مالی اعتبار سے جو مضبوط ہوتا تھا اس کی لوگ قدر کرتے تھے, اور دوسرا جس کے پاس اولاد نرینہ بیٹے جس کے زیادہ ہوتے تھے اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے. تو اللہ نے دونوں چیزوں کی نفی کی. یہاں بنون فرمایا, اللہ نے بنات نہیں فرمایا. بنون عربی میں کہا جاتا ہے اولاد نرینہ کو, لڑکوں کو. اور اہل عرب اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے, وہ بھی کچھ دن کے بعد انتقال کر گئے, تو کفار نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. اب دیکھیں گے ان کا دین کیسے چلتا ہے. ارے اولاد تو ہے نہیں, اولاد جو دین کو آگے انسان کی اپنی نسل کو آگے چلانے کے لیے, آپ دیکھیں گے کہ آگے ان کا معاملہ کیسے چلتا ہے. اپنی اولاد تو ہے نہیں, اللہ نے کر کے کیا دکھ رہا ہے, جن کی اولاد تھی اللہ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا اور ان کو بھی, اور جس کی اولاد نہیں تھی آج ان کا نام لینے کے لیے مسلمان اس کو فخر سمجھتا ہے, اس نام پر جان دینے کے لیے اپنے آپ کو فخر سمجھتا ہے. تو اللہ نے دونوں چیزوں کی نفی کی کہ کفار مکہ تم جن چیزوں کے اوپر گھمنڈ اور اس کے اندر ہو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تمہیں بچا لیں گی قیامت کے لیے, یہ تمہارے کام نہیں آئیں گی. کیوں؟ دنیا کے اندر ابھی زمانے کے اندر انسان سمجھتا ہے میں تو ایمان لے آیا, میں نے کام شروع کر دیا, مومنوں والا کام شروع کر دیا ہے, اب لوگ اس کا نام عزت سے لینے لگتے. لیکن وہی کام اس سے پچھلے لوگ بھی کر چکے اور ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا, حاج لوگ حاجیوں کو پانی پلانا کتنا معتبر سمجھا جاتا ہے, اور جو حرم کی تعمیر کرے اس کے بارے میں تو کیا ہی کہنا. لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. حرم تعمیر کیا, بیت اللہ کی تعمیر بھی اگر کافر کر لے تو اللہ کیا اس کا کوئی ایک ذرہ بھی نہیں ہے. اور اللہ نے خود قرآن کریم میں نازل فرمایا دسویں پارے میں سورہ توبہ کے اندر فرمایا, اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام, تم یا حاجیوں کو پانی پلا کر ایک کفار مکہ اور مسجد حرام کی تعمیر کر کر کمن آمن باللہ والیوم الاخر, تم ان لوگوں کی طرح ہونا چاہتے ہو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے, اور وجاہد فی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں جنہوں نے جہاد کیا. اب فیصلہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات کر رہی ہے خود. اللہ نے فرمایا لا یستوون عند اللہ, دنیا میں تم برابر ہو سکتے ہو لیکن اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے. سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان ہے تو ہر عمل ہے, ہر چھوٹا سا چھوٹا عمل مقبول ہے اللہ کے یہاں. اسی لیے بزرگان دین میں کیا فرمایا, کسی عمل کو معمولی مت سمجھو, جس عمل سے انسان کی نجات ہو جائے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بارہ سنا چکا ہوں کہ ان کا انتقال ہوا, خواب میں ایک شخص نے دیکھا, پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا آپ کا مرنے کے بعد, اللہ نے کیا معاملہ فرمایا, فرمایا فحاسبنی ربی, اللہ نے میرا حساب و کتاب لیا. حساب و کتاب لینے کے بعد جتنی نیکیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر فی نکال لی, یہ کی کس کے لیے, یہ کی کس کے لیے, یہ کی. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ڈرنے لگا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کا فیصلہ ہو جائے, پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک آیت میں تیرا ایک عمل میرے پاس ایسا ہے جس کا علم شاید تجھے بھی نہ ہو وہ میرے پاس محفوظ ہے. آج تجھے بخشوں گا تو اس عمل کی وجہ سے بخشوں گا. حضرت بایزید بستامی رحمتہ اللہ علیہ حیران، یا اللہ ایسا کون سا عمل میں نے کیا ہے جس کی مجھے بھی خبر اور یاد نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بایزید، ایک رات بارش ہو رہی تھی اور ایک کتے کا بچہ پانی میں بھیگ رہا تھا، تو نے اس کو اٹھا کر خشکی میں رکھا کہ میرے اللہ کی مخلوق کا چلو اس کو سائے میں، اس کو خشکی میں رکھ دیتا ہوں، وہ عمل میں نے تیرا قبول کر لیا اور آج تیری بخشش اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. ایک شخص جائے گا قیامت کے دن، کوئی نیکی اس کے پاس نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ جب حساب و کتاب کریں گے وہ دیکھے گا کہ اللہ کوئی نیکی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری ایک نیکی میرے پاس ہے جس کی خبر تجھے بھی نہیں ہے. وہ کہے گا یا اللہ وہ کون سی نیکی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب تو ایک دن سو رہا تھا، سوتے میں تو نے جب کروٹ بدلی، کروٹ بدلتے وقت تیرے منہ سے اللہ نکل گیا تھا، میں نے اس اللہ کو قبول کر لیا اور آج اسی کی وجہ سے میں تجھے بخشتا ہوں. لہذا عمل کوئی بھی ہو اس کو معمولی نہ سمجھیں، اور گناہ کوئی چھوٹا سے چھوٹا ہو اس گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھیں. دادا نے فرمایا گناہ کی مثال چنگاری سی ہے، ایک چنگاری ایک گاؤں کو جلا دینے کے لیے کافی ہے، تو ایک چھوٹا سا گناہ پورے ایمان کو جلا دینے کے لیے کافی ہے. پورا ایمان ضائع ہو جاتا ہے انسان کا، اور انسان ایمان سے نکل کر بعض دفعہ منافقت میں داخل ہوتا ہے، بعض دفعہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے. ایمان کے درجات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے درجات رکھے، درجہ بدرجہ یہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، ایک جگہ نہیں رہتا کہ ہم نے ایک دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ لیا، اب ہم مومن ہو گئے، اب ہمارا ایمان ایک جگہ ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، کہ ہم ایمان کے اندر زیادتی کرتے رہتے ہیں. کیا مطلب؟ جیسا عمل کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے اندر زیادتی رکھتے ہیں. اسی لیے کیا فرمایا بزرگان دین میں کہ ایک شخص کسی اللہ والے سے اس کا تعلق ہے، اس کی دو رکعت، عارف کی دو رکعت، غیر عارف کی ایک لاکھ رکعت سے افضل ہے. عارف کی دو رکعت، غیر عارف ایک شخص ہے اس کو معلوم ہی نہیں کہ میں جس کے سامنے بیٹھا ہوں یہ کون ہے، تو وہ جب اس کے سامنے جاتا ہے تو اس کے دل میں اس کی قدر منزلت کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ عام طریقے سے اس سے ملاقات کر لیتا ہے. لیکن اگر اس کو تعارف کرا دیا جائے کہ بھائی یہ اس ملک کا صدر، فلاں ملک کا بادشاہ ہے، یا فلاں ملک کی سلطنت کا حاکم ہے یہ، تو اب اس کے پاس جب وہ جائے گا تو کتنے ادب سے جائے گا کہ میں ایک حاکم وقت سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، کتنے دن پہلے تیاری کرے گا کہ مجھے فلاں دن حاکم وقت سے طلب کیا ہے، مجھے اس سے ملنے کے لیے جانا ہے. تیاری کر کے جب جائے گا تو دل کے اندر عظمت ہوگی کہ میں حاکم وقت سے ملنے جا رہا ہوں. تو دادا نے فرمایا اللہ والوں کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا تعارف حاصل ہوتا ہے، پھر جب نماز میں وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا قیام اس کا قیام ہوتا ہے، اس کا رکوع اس کا رکوع ہوتا ہے، اس کا سجدہ اس کا سجدہ ہوتا ہے. اور غیر عارف وہ خالی کھڑا ہوتا ہے، جھکتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، سلام پھیرتا ہے، چل لیتا ہے. نماز سب پڑھتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ایک طرف کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگا، نماز پڑھ کر کے آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صلی فإن لم تصلی، تو نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. صحابی واپس چلے گئے، دوبارہ جا کر نماز پڑھی، پھر واپس آئے، پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے، صلی فإن لم تصلی، تو پھر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. پھر صحابی گئے، پھر نماز پڑھ کر آ گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابی کو اٹھایا، فرمایا جاؤ ان کو نماز سکھاؤ. محدثین نے لکھا ہے کہ انہوں نے ارکان تو ادا کیے تھے لیکن جس طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تھے اس طریقے سے ادا نہیں ہوئے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، صلی فإن لم تصلی، تو نے نماز تو کہاں ادا کی؟ کوئی ظاہری شکل و صورت کا نام نماز نہیں ہے، نماز کیا ہے؟ دل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق انسان کھڑا ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے کہتا ہے، تب جا کر کے نماز نماز ہوتی ہے. ارے نماز تو دور کی بات ہے، انسان چائے بناتا ہے. ایک چائے بنانے والا اگر اناڑی ہو، کوئی جاہل کے ہاتھ میں آپ دے دے دودھ چینی پتی کہ جا چائے بنا کر کے لیا، کہو اس کے اندر جو ہے پتی جو ہے مٹھی بھر کے ڈال دے ایک کپ کے اندر، تو آدمی کیا کہتا ہے، ارے تم نے کیا چائے بنائی ہے، جو تھا اس کو بھی ضائع کر دیا. تو ایک چائے بغیر سیکھے ہوئے نہیں بنتی. میرے شیخ و مرشد فرماتے تھے، حضرت مولانا شاہ الحق صاحب فرماتے تھے کہ ایک شخص مسجد جاتا ہے، 50 سال 60 سال ہو گئے اس کو نماز پڑھتے ہوئے، محراب میں دیکھتا ہے اللہ جل جلالہ وہ لکھا ہوا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. فرمایا 50 سال کے بعد اس کے ہاتھ میں قلم دو کہ جس طرح یہاں لکھا ہے اسی طرح لکھ کر کے دکھا دو. فرمایا نہیں لکھ سکتا. لکھ لے گا لیکن فرمایا کہ اگر چند دن اپنا ہاتھ کسی کاتب کے ہاتھ میں دے دے، 50 سال ایک طرف گئے، اب اس کو خیال آیا چند دن کے لیے اپنا ہاتھ کسی کاتب کے ہاتھ میں دے دے، چند دن میں وہ لکھنا سکھا دے گا کہ کس طرح لکھا جاتا ہے. اور فرمایا اس سے آسان مثال، فرمایا جلیبی کتنی ٹیڑھی بنتی ہے، سیدھی تو بنتی نہیں ہے. کیا مثال دی جاتی ہے، فلاں شخص تو جلیبی کی طرح سیدھا ہے. کیا مطلب، اتنا ٹیڑھا ہے، اتنا ٹیڑھا ہے کیونکہ اتنا گھمانا پڑتا ہے اس کو. فرمایا کسی شخص کے ہاتھ میں آپ آٹا میدا اور شکر دے دیں اور اس کو کہیں مکس کر کے اس کو جلیبی بنا لے، خالی گھمانا ہی تو ہے، بنا لے گا؟ نہیں بنا سکتا. فرمایا جب ایک ٹیڑھی چیز انسان نہیں بنا سکتا بغیر سیکھے، اور تو نماز اور عبادت بغیر سیکھے کس طرح کر سکتا ہے. فرمایا یہی چیزیں اللہ والوں کیا سکھائی جاتی ہیں. حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب دامت رحمت اللہ علیہ کے یہاں حضرت کیا کیا انتظام تھا کہ ایک ایک چیز کے لیے حضرت کیا روک ٹوک تھی. کسی کو نل کھول کر وضو کرنے کی اجازت نہیں دی، لوٹا اٹھاؤ پانی بھرو اور جا کر کے وضو کرو. کیوں، نل کھول کے کرو گے تو اسراف ہو جائے گا، اور ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے. ایک دفعہ میں گیا تھا تو مجھے علم ہی نہیں تھا، میں بیسن پر کھڑا ہو گیا، جو عادت یہاں تھی. جیسے ہی کھولا تو ایک طالب علم آیا، اس نے کہا آپ یہاں نئے ہیں، یہاں کا قانون یہ نہیں ہے. وہ رکھا لوٹا اور وہ رہا نل، وہاں سے پانی پڑے وہاں بیٹھ کر وضو کر لیا. کیونکہ حضرت کے یہاں ایسی نظر رکھی جاتی تھی. ایک دفعہ والد صاحب تشریف لے گئے اور حضرت نے کھانا بھجوا دیا. حضرت کی عادت تھی کبھی ساتھ کھاتے تھے کبھی الگ کھلاتے تھے، لیکن موجود ہوتے تھے حضرت. حضرت بات پھیل رہے تھے، دادا کے کچھ جاننے والے آ گئے دوست، تو والد صاحب نے اکرامن دادا کے ان سے پوچھی آپ لوگ بھی کھانا کھائیں گے، تو وہ بھی بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے. حضرت کیا جو رسول تھا اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا تھا. حضرت نے خادم کو بھیجا کہا کہ جاؤ وہاں سے کھانا اٹھا کر لیا، سامنے سے سب کے سامنے سے کھانا اٹھا کر لیا. کھانا اٹھا لیا گیا تو والد صاحب سمجھ گئے اب تو حاضری ہے. بلایا حضرت نے، حضرت نے فرمایا کہ میں نے آپ کو کھانے کا مالک بنایا تھا یا کھانا کھانے کے لیے دیا تھا؟ والد صاحب نے فرمایا حضرت کھانے کے لیے دیا تھا. فرمایا جب مالک نہیں تھے تو دوسروں کو کیوں بٹھایا میری بغیر اجازت کے؟ والد صاحب نے فرمایا حضرت غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اب میں ان کو اٹھا دیتا ہوں. تو فرمایا نہیں، اب اجازت لو، اجازت لے کر کے ان کیا کہ ان کی بھی ذلت نہ ہو. لیکن سبق کیا سکھلایا کہ جب تمہیں مالک نہیں بنایا تو تم اس کی دوسرے کی ملکیت میں تصرف کس طرح لے کر رہے ہیں؟ تو حضرت جب مکے جاتے تھے حج کرنے، اگر امام کعبہ ولب والین کو ولب دالین اگر کہہ دیتا تھا تو حضرت خط لکھواتے تھے، حضرت فرماتے تھے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. آج امت نیکیوں کا حکم دینے والے تو بہت ہیں لیکن برائی سے ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے. فرمایا غلطیوں پر جب تک امت کو نہیں بتایا جائے گا کہ یہ کام غلط ہے تو معلوم کیسے ہوگا کہ یہ غلط ہے. فرمایا حضرت خط لکھواتے تھے اور اس کو بھجواتے تھے امام کو کہ آپ نے جو یہ غلطی کی ہے یہ فلا 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 کتاب کے اندر اس کو غلط لکھا ہے, اس کو آپ صحیح کر لیجئے. یہ آپ نے فلا جگہ جو مت کی تھی آج وہ فلا جگہ مت تھوڑی سی ایک الف زیادہ ہو گئی تھی, اس کو چار الف تین الف ہونا چاہیے تھا, آپ نے چار الف کے برابر کھینچا, یہ غلطی تھی. اور عبارت اور دلیل کے لیے اس کتاب کا حوالہ دیتے تھے حضرت جہاں سے لکھواتے تھے. یہ نہیں کہ سن لیا یا امام حرم میں ہم کس طرح سے ٹوکے فرما رہے تھے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. آج امر بالمعروف تو ہے چل یار نماز کے لیے سر, لیکن وتنهون عن المنکر برائی سے روکنا. ظالم کہاں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہے, اٹھ جا. نہیں وہاں خود بھی بیٹھ جاتا. جب نہیں عن المنکرات سے روکا نہیں جائے گا تو کس طرح معلوم ہوگا یہ منکر ہے. جب سکوت ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ دلیل ہے. آج کیا ہے امت کے اندر امر بھی معروف کرنے والے تو ہیں لیکن منکرات سے روکنا. جتنے بھی منکرات ہیں آج امت کے اندر اتنے منکرات. نماز کے اندر لوگوں کو میں نے عام دیکھا, ایک مسجد میں جانا ہوا, دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کے بعد چھوٹی سی مسجد تھی, نماز کے بعد سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد ہر شخص بیٹھ کر دو رکعت پڑھ رہا ہے. تو میں نے اس سے سوال کیا, میں نے کہا آپ ہٹے کٹے ہیں, آپ بیٹھ کر کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ دو نفل پڑھے میں نے سنت کے. میں نے کہا یہ سنت جوانی کی نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, یہ بڑھاپے کی سنت ہے. اور آپ جوان ہیں, جوانوں کے لیے جوانوں والی سنت اور بڑھاپے میں بڑھاپے والی سنت ہے. اس وقت اس کو لوگوں نے اتنا عام کر دیا کہ جس کو دیکھو وہ چاہے ہٹا کٹا جوان ہے لیکن پھر بھی دو رکعت فرائض فرض اور سنت ادا کرنے کے بعد دو رکعت نفل بیٹھ کر کے پڑھتا ہے اور اس کو لازمی سمجھنے لگے کہ بیٹھ کر بھی پڑھی جائے. ارے بیٹھ کر جب پڑھی جائے جب کوئی عذر ہوگا, بلا عذر بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے. سنت نفل تو ہے, ثواب مل رہا ہے, لیکن پورا ثواب کب ملے گا؟ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. جس طریقے سے حکم کیا ہے, سجدے کے اندر اپنی بغلوں کو ملائے نہیں بلکہ بغل کو کھول کر رکھے. یہ حصہ اور یہ حصہ سجدے میں ملے نہیں, اس کو کھول کر کے رکھے. لیکن آخر میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری عمر کے اندر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لینے لگے. تو محدثین نے فرمایا کہ ایک جوانی کی سنت تھی کہ اس کو کھول کر کے رکھو, کتے کی طرح نہ بیٹھو. جس طریقے سے کتا بیٹھتا ہے اس طرح مت بیٹھو سجدے میں, بلکہ کھول کر کے رکھو. لیکن عورتوں کے لیے اس کو بند کر کے بیٹھنا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا اس عورتوں کے لیے کیا ہے, بند کر کے بیٹھنا ہے, کیونکہ عورت کے لیے ستر لازمی ہے. مرد کا ستر کیا ہے, ناف سے لے کر گھٹنے تک اگر چھپا لیا تو ستر اور پردہ ہو گیا اس کا. لیکن عورت کا سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سب کچھ ستر ہے. لہذا اسی لیے عورتوں کو زمین سے چپٹ کر سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ زمین سے چپٹ کر سجدہ کرے, لیکن مرد اپنی یہ باہیں کھول کر کے پھر سجدہ کرے گا. لوگ اس میں بھی سہارا لیتے ہیں, اب تو جوان بھی سہارا لیتے ہیں کہ ہمیں درد ہو جاتا ہے, تکلیف ہو جاتی ہے. تو سنت طریقہ کیا ہے, کھول کر کے کرنا. لیکن اگر ایسے انسان ہے وزن بھاری ہو گیا, زیادہ وزن ہو گیا, اب نہیں کیا جاتا تو کیا کرے, سہارا لے لے, سہارا لے کر کے کرے. لیکن اس طرح نہ کرے. تو جوانی کا عمل الگ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور بڑھاپے کا عمل الگ ہے. ہم جوانی کا عمل چھوڑ کر کے بڑھاپے کا عمل لے رہے ہیں کہ بیٹھ کر کے دو رکعت جو نفل پڑھتا ہے کوئی نہیں ٹوکتا. وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ نیکی کا کام تو کر رہا ہے, ارے نفل ہی پڑھ رہا ہے. اگر ایک بچہ امتحان دے رہا ہو تو اس کو اتنی تیاری کراتے ہیں کہ 100 نمبر پورے ملیں یا 70 نمبر پر اکتفا کر لیں گے؟ بولو بھائی، اگر آپ کا بچہ امتحان کی تیاری کر رہا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بچہ 100 میں سے 100 نمبر لے کر کے آئے؟ تو یہ مضمون جو نماز کا ہے، اگر اسی کو کھڑا ہو کر کے پڑھے 2 رکعت نفل کو، تو پورے نمبر ملیں گے، اور بیٹھ کر کے پڑھے گا تو پورے نمبر کہاں سے ملیں گے؟ جبکہ کوئی عذر بھی نہیں ہے، ہاں عذر ہے، چوٹ لگی ہوئی ہے، یا گھٹنے میں درد ہے، یا اس نان کا جسم اتنا بھاری ہو گیا کہ بار بار اس سے اٹھ کر کے واپس سجدے میں نہیں جایا جاتا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بیٹھ کر کے ادا کر لیں، اس کے لیے حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے بھی نماز پڑھی، بیٹھ کر کے بھی نماز پڑھی، لیٹ کر کے بھی نماز پڑھی، اشارے سے بھی نماز پڑھی، ہر طریقہ بتلایا. تو حضرت ہردوئی کیا کیا تھا، ہر چیز سکھلائی جاتی تھی حضرت کیا. طلبہ کے لیے مقرر تھا کہ ایک وقت میں ایک سنت لازمی سکھائی جاتی تھی، ایک نماز میں ایک سنت. ہر طالب علم شیخ الحدیث بھی آتا تھا تو حضرت کیا سب سے پہلا سوال کیا ہوتا تھا کہ نورانی قاعدہ آپ نے کہاں پڑھا ہے، نورانی قاعدہ آپ نے کہاں پڑھا ہے. حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمتہ اللہ علیہ جب فارغ ہو گئے، عالم بن گئے، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے لیے گئے، حضرت نے فرمایا کہ 3 شرطوں پر بیعت کروں گا. نمبر 1، آپ دورہ حدیث دوبارہ پڑھیں، کیونکہ آپ نے جن سے حدیث پڑھی ہے وہ احناف نہیں تھے، لہذا دوبارہ حدیث پڑھیں. نمبر 2، اپنی بیوی سے لکھوا کر کے لائیں کہ یہ مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچاتا، اور مجھے 7 خطوط لکھیں، ہاں ایک ہی دن کے اندر لکھتے، 7 تھے یا کچھ زیادہ تھے، کہ کتنے 40 خطوط مجھے لکھے، چاہے ایک ہی دفعہ میں لکھ دیں، چاہے 40 دن میں لکھ دیں، اس کے بعد میں آپ کو بیعت کروں گا. جب وہاں سے تربیت ہو کر کے کوئی نکلے گا، ٹویوٹا کمپنی گاڑی بناتی ہے تو کیا کہتے ہیں، واہ بھائی سوزوکی کے مقابلے میں ٹویوٹا کا کیا بات ہے، اور ٹویوٹا کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں ہونڈا کی کیا بات ہے، ہونڈا کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں مرسیڈیز کی کیا بات ہے، شاہی سواری ہے. تو جیسی کمپنی سے چیز نکلتی ہے اس کی ویسی قیمت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے اولیاء سے جوڑا کہ جو متبع سنت میں، سونا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، جاگنا ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو. حضرت ہردوئی کا یہ حال تھا کہ حضرت ایک ایک لمحہ خیال رکھتے تھے کہ کہیں خلاف سنت کوئی عمل نہ ہو جائے. ایک دفعہ حضرت کراچی میں ہی تشریف لائے ہوئے تھے تو ہم لوگ بھی وہاں تھے، تو جن کے ہم مہمان تھے تو میزبان کیا سے کھانا پک کر کے آیا حضرت کے لیے، حضرت خود بھی تشریف فرما تھے اور دادا بھی تھے وہیں پر، اور دادا کے ساتھ 2 خادم ہوتے تھے وہ بھی تھے، اور ہم لوگ بھی تھے، میں بھی تھا اس میں، اور کافی سارے لوگ تھے. کھانے کے بعد حضرت نے جب سونے کے لیے لیٹے تو جتنے تھے حضرت نے سب کو بلایا، پھر فرمایا کہ دیکھو میاں، سنت طریقہ کھانے کا یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر مہمان بنو تو جتنی چیزیں آئیں گے سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھاؤ، اور سب چیزیں تھوڑی تھوڑی بچا کر واپس بھیج دو، تاکہ گھر والوں کو یہ اطمینان ہو کہ انہوں نے خوب پیٹ بھر کے کھایا ہے. اگر آپ سارا ختم کر دو گے تو کہیں ان کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اس کو اور مزید بھوک تھی لیکن اس نے مانگا نہیں حیا کی وجہ سے. تو فرمایا اور کون کون تھا کھانے پہ، ہم نے کہا حضرت دادا بھی تھے، خادم بھی تھے. تو حضرت والا ہردوئی تو دادا کی بھی مرشد تھے. فرمایا فون ملا، فون ملایا میں نے تو معلوم ہے دادا سو چکے. تو میں کہا حضرت دادا تو سو چکے ہیں. فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، صبح یاد دلانا. فجر کے بعد فون ملوایا، کہا کہ حکیم صاحب سے کہو فوراً یہاں پہنچ جائے، فوراً یہاں پہنچ جائے. دادا
نے تو 17 سال شاہ عبد الغنی صاحب کو پوری جانتے لالے کی خدمت کی اور حضرت ہردوئی کی خدمت آخری وقت تک کی جب تک حضرت حیات تھے. دادا بھی پہنچ گیا وہ خادم بھی پہنچ گیا. حضرت نے فرمایا کہ حکیم صاحب سنت طریقہ کھانے کا یہ ہے, آپ کے جو خادمین ہیں ان کو سکھائیے سنت طریقہ یہ کہ جہاں کھانا کھایا جاتا ہے وہاں ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا جاتا ہے, یہ نہیں مرغی پوری کھا لی اور دال ثابت واپس بھیج دی. تو میزبان کیا سوچے گا یہ کیسے مہمان ہیں, یہ ان کو کھانے کا طریقہ معلوم نہیں. یہ تھا کہ حضرت کی نظر ایک ایک چیز پر ہوتی تھی. یہاں تک کہ ایک دفعہ حضرت نے ایک عالم کو پیغام بھجوایا. جب انسان کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی مخلوق سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے, وہ مخلوق پر نظر نہیں ہوتی. ایک عالم کو حضرت نے پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے, وہ بڑے عالم ہیں یہاں کے کراچی کے, انہوں نے, وہ خود نہیں آئے, اپنے ڈرائیور کے ہاتھ سے ایک آئس کریم کا ڈبہ حضرت کے لیے بھجوا دیا جو میزبان تھے انہوں نے لے کر کے رکھ لیا. حضرت کا معمول یہ تھا کہ میزبان کو اطلاع کرتے تھے کہ اگر میرے لیے کوئی چیز آئے تو سب سے پہلے اس کی اطلاع مجھے کی جائے. حضرت سو رہے تھے, انہوں نے لے کر کے رکھ لیا میزبان نے. رکھنے کے بعد جب حضرت اٹھے تو انہوں نے سامنے رکھ دیا کہ حضرت یہ فلاں جن کو آپ نے پیغام بھجوایا تھا کہ میں آپ سے ملاقات چاہتا ہوں, انہوں نے یہ آئس کریم آپ کے لیے بھجوائی ہے. حضرت نے فرمایا آپ نے قبول کیوں کی؟ انہوں نے کہا حضرت انہوں نے بھجوائی تھی, میں نے قبول کر لیا. حضرت نے فرمایا آپ نے مجھ سے پوچھا؟ بغیر مجھ سے پوچھے میری مجھ کو ابھی آئے آپ نے کیسے قبول کر لیا؟ پھر حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ابھی اور اسی وقت اس کو واپس بھجواؤ اور ان عالم سے کہو کہ میں آپ کی ملاقات کا مشتاق تھا, آپ کی آئس کریم کا بھوکا نہیں تھا, کھانا بہت ہے میرے پاس. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے, اس سلسلے میں اللہ نے ایک ایسی برکت رکھی ہے کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مشقت برداشت کی تھی کہ جب بیت اللہ گئے ہجرت کی ہند سے مکے شریف چلے گئے تو حاجی صاحب کو کھانا نہیں ملا. یہاں تک کہ سوال نہیں کیا لیکن حاجی صاحب نے, یہاں تک کہ ایک دن اتنی بھوک لگی کہ شدت بھوک سے سو گئے. پھر اس کے بعد اس مجاہدے کی برکت سے اللہ نے وہ راستہ کھولا کہ حاجی صاحب نے فرمایا جو میرے سلسلے میں آئے گا کبھی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی طرف سے تنگ نہیں فرمائیں گے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, سنت کا حضرت کیا کیا حال تھا حاجی صاحب, کیا ساری زندگی کالی چپل نہیں پہنی, ساری زندگی کالی چپل نہیں پہنی. کس وجہ سے؟ فرمایا بیت اللہ کا غلاف کالا ہے. فرمایا یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ بھی فرمایا دادا نے, فرمایا کہ حاجی صاحب نے کیا فرمایا, فرمایا یہ مسئلہ نہیں ہے, محبت کی بات ہوتی ہے. انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان مسئلہ نہیں دیکھتا, اس وقت اس کی ایک ایک نظر پر اس کی حرکت ہوتی ہے کہ کہیں میری کسی ادا سے یہ ناراض نہ ہو جائے. لیکن اتنے اس کے بعد اتنی محبت کے باوجود کیا حالت تھی کہ حضرت حکیم الامت فرماتے تھے کہ ایک دن حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے بعد سجدے میں سر رکھا اور رونا شروع ہوئے اور یہ شعر پڑھتے رہے, خدا یہ بندہ رہا رسوا مکن, یا اللہ قیامت کے دن امداد اللہ کو رسوا نہ کیے گا, گر بدم من سر من پیدا مکن. اس کے پردوں پر عیب پر پردہ ڈال دیجیے گا کیونکہ پیدا تو آپ ہی نے کیا ہے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم سن لیں, حضرت علی صاحب جس طرح رو رہے تھے اس طریقے سے رو رہے تھے کہ ہم سننے والوں کا کلیجہ پتا جا رہا تھا اور حاجی صاحب کا کیا حال ہوگا. جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ذرا سے بھی ناراضگی انسان سے برداشت نہیں ہوتی. تو دوستو, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دو چیزیں اس امت کے خاصے میں سے تھی, لیکن آج امر بالمعروف رہ گیا, نہیں عن المنکر ختم ہو گیا. آج برائیوں پر روک ٹوک ختم ہو گئی کہ یہ چیز غلط ہے, یہ کام صحیح نہیں ہے.
آج امت میں امت کو یہ بتلانا لوگ بھول گئے. لہذا کن تم خیر امت, جب بہترین امت کا لفظ اللہ نے عطا فرمایا تو اس کے ساتھ دو شرطیں رکھی, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آج امت ایک پر تو قائم ہے, وتنہون عن المنکر کے اوپر بہت کم لوگ ایسے ہیں جو چیز کو روک ٹوک کرنے والے. کوئی سوچتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری روک ٹوک سے مجھے کیا حق پہنچتا ہے, میں کیوں کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑاؤں. نہیں تو پیار سے سمجھا دیں. حدیث پاک میں کیا آتا ہے, من رآ منکم منکرا, جب تم میں سے کوئی اللہ کی نافرمانی دیکھے, من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی, فرمایا حاکم وقت ہو تو تمہیں اختیار ہے کہ اس کو ہاتھ سے روک دو. فإن لم يستطع, اگر حاکم وقت نہیں ہے اور اتنی قوت بھی نہیں ہے, فبلسانی, تو زبان سے کہہ دو. فإن لم يستطع, اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے کہ یار یہ تو بڑا ہے کہیں ایسا نہ ہو برا مان جائے, تو فبی قلبی, فرمایا دل میں اس کو برا سمجھو. آج ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ بھی مسلمانوں کے دلوں سے نکل گیا. آج کوئی مسلمان گناہ کر رہا ہوتا ہے, دوسرا مسلمان کیا سمجھتے, اس کے دل میں یہ خیال تک نہیں آتا کہ یہ بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. ایک بچہ بابا کی نافرمانی کرے تو لوگ محلے والے کیا کہتے ہیں, تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا, تو والدین کا نافرمان ہے. آج مومن اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, پھر اس کے بعد یہ توقع رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیں. یہ مسائل, یہ پریشانیاں, ایک زلزلہ آیا تھا تین چار دن پہلے, جو ایک لہر آئی تھی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. دوستو یہ اللہ کی طرف سے پہلی وارننگ تھی. اگر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, اگر عبد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کیا, تو اللہ نے فرمایا کہ میں ایسی ذلت کی موت دوں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہے. ایک ہی جھٹکا آیا تھا بالا کوٹ کے اندر کشمیر میں 2005 میں, ایک ہی جھٹکا آیا تھا, گاؤں کے گاؤں صفا ہستی سے مٹا دیے تھے. پہاڑ جو تھا بستی نیچے تھی. ایک جگہ ہم گئے تھے, نام میرے ذہن میں نہیں رہا اس کا, بستی نیچے تھی اس طرح, پیچھے پہاڑ تھا, لیکن جب عذاب آیا تو پہاڑ یوں الٹ کر بستی کے اوپر آ گیا, نام و نشان مٹ گیا. دوستو اللہ کی طاقت ساری طاقتوں سے بڑی ہے. اگر اللہ کو راضی کر لے, سارا عالم کو اللہ تعالیٰ خود بخود راضی کروا دیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی اللہ کو ناراض کر کے کوئی یہ سوچے کہ دنیا مجھ سے خوش رہے گی, میں سکون سے رہوں گا, میں امن سے رہوں گا, تو یہ خواب و خیال میں بھی نہیں سوچنا کہ اللہ کو ناراض کر کے بندہ خوش رہ سکتا ہے. بچہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے گھر میں چین و سکون سے نہیں رہ سکتا. باپ کیا کہتا ہے, جب تک فرما بردار نہیں ہوگا اس وقت تک میں تیرا جینا حرام کر دوں گا. کھانا بند کہتا ہے, کھانا گھر نہیں ملے گا, جا باہر جا کر کے کھا, میری نافرمانی کر رہا ہے تو, میری بات نہیں مانتا ہے, نکل جا گھر سے. آپ کر دیتا ہے اس کو. جب ایک باپ کے اندر, باپ اس کا کیا ہے, مالک نہیں ہے, ایک ذریعہ ہے. پیدائش میں باپ حق ملکیت نہیں رکھتا اس کے اوپر, صرف ایک درجہ اللہ نے اس کو باپ کا عطا فرمایا. جب وہ اس درجے کے اندر اپنی اولاد کی بغاوت برداشت نہیں کرتا, کہتا ہے گھر سے نکل جا, میں تجھے آپ کر دیتا ہوں, کھانا پینا. ابھی تو 2:10 ہوئے. تو بچے کو جو ہے کھانا پینا بند کر دیتا ہے, گھر سے نکال دیتا ہے, آپ کر دیتا ہے. جب باپ کا یہ مزاج ہے, ایک انسان کا یہ مزاج ہے, تو اللہ تعالیٰ کا تو پھر بھی کرم ہے کہ ہم نے کتنی نافرمانیاں کی. آج کون سا گناہ ہے جو مسلمانوں کے اندر نہیں ہے؟ جو کفار تو دور کی بات ہے, مسلمانوں میں ہر گناہ موجود ہے, اور گناہوں میں بھی گناہ کبیرہ کتنے موجود ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے زلزلہ کس درجے کا بھیجا تھا. کوئی کسی نے بتایا کہ 6.3 تھا, 7.3 تھا, اور 7.5 پر پورا بالا کوٹ صفحہ 80 سے ختم ہو چکا تھا. मैंने अपनी आंखों से देखा लाशें यूं रखी हुई थी, दफन करने वाला कोई नहीं था। अल्लाह ने ये दिखाया कि देखो जब मैं आजाब भेजता हूँ तो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरिया में से रास्ता पैदा कर सकता हूँ, और फिरौन को गर्क करना हो तो जिस रास्ते से मूसा अलैहिस्सलाम को निकाल सकता हूँ उसी रास्ते में फिरौन को मैं गर्क भी कर सकता हूँ। लिहाजा दुनिया को न देखे इंसान, माशरे को न देखे, अपने ये न देखे कि मेरा खानदान, मेरा सूबा ये क्या कह रहा है, ये देखिए अल्लाह ताला का हुक्म क्या है। दोस्तों अल्लाह से, अल्लाह को देखो, अल्लाह के खिलाफ जाओगे कहाँ। हमें आज उम्मत पर, खास तौर पर पूरे आलम के मुसलमानों के ऊपर जो इस वक्त जो मसाइब है, हर इंसान परेशान है, कोई तिजारत से परेशान है, कोई मईशत से परेशान है, कोई किसी वजह से परेशान है। ये परेशानियां क्यों मौजूद है? सहाबा के पास तो खाने के लिए नहीं था, एक वक्त खाने के लिए नहीं था, एक वक्त खाते थे दूसरे वक्त के लिए मौजूद नहीं होता था। आज घर में खाना भी मौजूद है फिर भी लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, मुसलमान खुदकुशी कर रहा है, क्यों कर रहा है? दोस्तों असबाब सब मौजूद है, हमने अपने रब को नाराज कर लिया, और जब तक अल्लाह ताला को राजी नहीं करेंगे कभी ये मसाइब और परेशानियां दूर नहीं हो सकती। अल्लाह ताला को राजी कर ले, अल्लाह ताला खुद बखुद ये सारे मसाइब और परेशानियां दूर कर देंगे। क्योंकि बच्चा जब फरमा बरदार हो जाता है तो फिर बच्चे की जिम्मेदारी नहीं, बाप की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को खुश रखे। वो खुद दूध ला करके पिलाता है, वो खुद उसके सोने का इंतजाम करता है, वो खुद उसके पहनने के लिए कपड़े खरीद करके लाता है या नहीं लाता? अगर आपका बच्चा फरमा बरदार है तो आप खुद बाजार से गुजरते हुए देखते हैं, एक खिलौने की दुकान पर नजर पड़ती है, कहते हैं मैं अपने बच्चे के लिए खिलौना लेता हुआ जाऊं ताकि मेरा बच्चा खुश हो जाए। जब एक महदूद मोहब्बत का ये हाल है कि जेब में किराए के पैसे नहीं होते फिर भी बाप को खिलौना लेकर के जाता है कि औलाद खुश हो जाए, और जब बंदा अल्लाह ताला को खुश कर ले तो अल्लाह ताला उसको खुश नहीं रखेंगे। ये अल्लाह ताला का वादा है। अल्लाह ताला हमें अपनी मर्जियात पर चलने की तौफीक अदा फरमाए, और जो अल्लाह ताला ने जिन चीजों से रुकने का हुक्म अता फरमाया अल्लाह ताला उनसे हमें रुकने की तौफीक अदा फरमाए। और ये रात किस तरीके से आएगा? अल्लाह वालों की सहबत के बगैर नहीं आएगा, न किताबों से न वाजों से न जर से पैदा, न किताबों से न वाजों से न जर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। अल्लाह वालों के पास जाए, अल्लाह वालों की सहबत में रहे, उनसे ताल्लुक कायम कर ले, किसी भी दर्जे में कायम कर ले, इंशाल्लाह अल्लाह ताला एक न एक दिन उसको ईमान कामिल नस्बत औलिया सिद्दीकीन पूरे खत्ते जाकर पहुंचा देंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अदा फरमाए, ये सुनने और सुनाने को कबूल फरमाए। वालदा की तबीयत, एक साहब ने लिखा वालदा की तबीयत बहुत खराब है, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। एक साहब ने लिखा मेरा इम्तिहान हुआ है, अल्लाह ताला इम्तिहान में मुमताज और कामयाब फरमा दे हमें। एक साहब ने लिखा मेरे खानदान वाले हमारे शहर जिला शिकारपुर वालों को दीन और दुनिया की आफियत अल्लाह ताला अता फरमाए, और हजरत वाले की 100% सच्ची गुलामी नसीब फरमाए आमीन। एक साहब ने लिखा है कि केसी के हजारों मुलाजमीन को बेगुनाह नौकरी से निकाला है, अल्लाह ताला उनके अफसरान के दिलों में रहम डाले के केसी के 4,000 से ज्यादा मुलाजिम एक माह की तनख्वाह पर निकाल दिए गए, अल्लाह ताला उन सब के लिए गैस से रस का इंतजाम फरमाए। केसी किसी को नहीं खिला रही, अल्लाह ताला खिला रहे। अगर जितना उनसे उनकी मिन्नत उससे ज्यादा, अगर उसका 4 आना नहीं दोस्तों सिर्फ 2 आना अल्लाह के सामने रो ले तो अल्लाह ताला उससे बढ़कर गैस से रो दिया था फरमाएंगे। वो तो एक जरिया है, दुकान तो जरिया है इंसान को खिलाने के लिए, खिला तो अल्लाह ताला रहे उसे, कोई दुकान से और फैक्ट्री से नहीं खाता। एक साहब ने लिखा मेरा कारोबार बंद हो गया है, जो कल तक मेरे दोस्त थे आज वो मेरे दुश्मन हो गए, मेरे खानदान की जान के पीछे पड़ गए हैं, जहनी जिस्मानी सुकून नहीं है, अल्लाह ताला इनके तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। ایک صاحب نے لکھا ہے ہم سب مسلمان 100% اللہ والے بن جائے اور اللہ تعالیٰ اولاد صالح عطا فرمائے. ہمیں ایک صاحب نے لکھا ہے کہ امجد علی صاحب کی بیوی کو اللہ تعالیٰ شفاء کلی عطا فرمائے آپریشن کی نوبت میں. ہمیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ آپ کریم ہے, یا اللہ آپ رحیم ہے, یا اللہ آپ عظیم ہے, یا اللہ ہمارے اعمال اس قابل ہے کہ اللہ زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں دھسا دیے جائیں. یا اللہ ہمارے اعمال تو اس قابل ہے کہ آسمان سے آپ عذاب کی بارش نازل فرما دیں یا اللہ, لیکن آپ عذاب دینے پر قدرت بھی رکھتے ہیں. یا اللہ اگر آپ عذاب دیں تو یا اللہ وہ آپ کا حق ہے, لیکن یا اللہ اگر آپ ہمیں معاف فرما دیں تو یا اللہ یہ آپ کا کرم ہوگا. اور یا رضی اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام مسلمانوں کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ رحم کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ ہم آپ کے عذاب کو سہنے کی طاقت نہیں رکھتے. یا اللہ ہمارے جسموں میں اتنی جان نہیں کہ ہم ایک موم بتی کی آگ کو برداشت کر سکیں. یا اللہ امت مسلمہ اس گناہوں کے اندر مبتلا ہے. یا اللہ اگر جہنم میں ڈالا گیا تو ہم اس کی آگ کو کس طرح برداشت کر سکیں گے. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری حالتوں پر رحم فرما, ہمارے اندر دل سے یا اللہ دین کو زندہ فرما, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ فرما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ادا فرما, اور قیامت کے دن یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ادا فرما. یا اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ سلامتی آغا, سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھ. سلامتی آغا اور سلامتی ایمان سے اٹھا. یا اللہ تمام یہاں آنے والے حاضرین حاضرات, یا اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان ہمارے دلوں سے نکل جائے. یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, اور سارے عالم کے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرما, اور سارے عالم کے مسلمان جن مشکلات میں مبتلا ہے یا اللہ وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے رب کریم ہم کس سے تیرے اپنے گناہوں اور معافی طلب کرتے ہیں. یا اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم کس کے پاس جا کر کے فریاد کریں. یا اللہ ہمارا رب تو ہی ہے, ہم خواہ گناہگار ہو یا اللہ یا فاسق فاجر بن جائے, لیکن یا اللہ رب تو ہی رہے گا. کافر ہو جائے تو بھی رب تو ہی رہے گا. یا اللہ اگر آپ نے اپنی ربوبیت کے صدقے آپ ہمیں معاف فرما دیں تو یا اللہ یہ آپ کا کرم ہوگا, احسان عظیم ہوگا. ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, اور امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا جذبہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ اخلاص عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں کامل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جو شعبے دین کے ہم سے رہ گئے یا اللہ ہم کو اقرار کرتے ہیں کہ ہم قصور وار ہیں. یا اللہ ہم قصور وار ہیں, لیکن ہم تجھ سے اور ساتھ میں خطا کار بھی ہیں یا اللہ, لیکن آپ ان خطا کاروں کو ہم خطا کاروں کو معاف فرما دیں, رحم کا معاملہ فرمائے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں اس امت محمدیہ پر رحم فرما دیجیے. یا اللہ جس امت کے لیے یا اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام امتی امتی کرتے چلے گئے, یا اللہ آج وہ امت بے یار و مددگار ہے. یا اللہ اس کے لیے فرشتوں کے ذریعے مدد نازل فرما, اسلام کو قوت عطا فرما, ایمان کو قوت عطا فرما, مسلمانوں کو قوت عطا فرما. یا اللہ کفر کو ذلیل و رسوا فرما. یا اللہ آج دنیا میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے یا اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما, اور کفار جو ظالم ہے یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما. یا اللہ اس دنیا کے اندر ان کو نمونہ عبرت بنا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری جملہ جائز حاجتوں کو دور فرما, اور سب سے بڑی حاجت یہ ہے یا اللہ تو ہمیں اپنے دوستوں کی صفوں میں شامل فرما, اپنے پیاروں کی صفوں میں شامل فرما. یا اللہ ہماری یہ مشکلات تو خود بخود حل ہو جائیں گی, لیکن یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے, ہم سب کو ایک اور نیک ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو غصہ اور منافقت ہے یا اللہ اس کو دور فرما. یا اللہ تو منافقت کو پسند نہیں کرتا. یا اللہ تو ہمیں بھی اس سے نفرت عطا فرما کہ ہم تمام مسلمان ایک ہو کر کے رہے اور نیک ہو کر کے رہے. ہم سب کو یا اللہ خاتمہ ایمان پر عطا فرما, شہادت کی موت عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس ملک کے پاکستان میں امن عطا فرما, یہاں کی ہر چیز میں برکت عطا فرما, یہاں کے لوگوں کو امن و سکون عطا فرما, جو بے روزگار ہیں ان کے لیے غیر سے روزی کے اسباب پیدا فرما. فرما یا اللہ جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ میرے دادا کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اور یا اللہ ان گھڑوں کا سایہ تادیر ہم سب کے سروں پر قائم رکھ حضرت میر صاحب اور میرے والد صاحب اور میری والدہ اور یا اللہ جتنے حاضرین ہیں ان میں اگر کوئی بیمار ہے یا ان کے والدین میں کوئی بیمار ہے یا ان کے اعزاء اقربا میں کوئی بیمار ہے یا ان کے دوستوں میں کوئی بیمار ہے یا اللہ سب کو شفا کلی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب العالمين.